بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه تقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب خدا تو ہم سے پہلے دو جماعتوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے؟ ان قریب ہم اپنی نشانیوں سے اعراض کرنے والوں پر بدترین عذاب نازل کریں گے کہ وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے اور روکنے والے ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب ہاشم روغنی، جو سورہ انعام کی آیت نمبر 155 سے لے کر 157 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام۔ سب سے پہلے نیم نگاہ، نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلامی تاریخ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بلا شک و شبہ ایران کے ایک اعلی سائنسدان پر دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی ایک دہشت گرد حکومت کے توسط سے کی گئی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر کا کہنا ہے کہ ایٹمی سائنسدان شہید محسن فخری زادے کی شہادت ملک کی پیش رفت کا نیا دریچہ کھول دے گی۔ افغانستان کے صوبہ غزنی میں ہونے والے کار بم دھماکے میں درجنوں افراد جان بحق اور زخمی ہو گئے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے سابق صدر نے کسانوں کے سلسلے میں حکومت کی پالیسیوں کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے سے متعلق وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اور غاصب سنگھ حکومت کے وزیر اعظم کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بلا شک و شبہ ایران کے ایک اعلی سائنسدان پر دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی ایک دہشت گرد حکومت کے توسط سے کی گئی، اور اس پر عمل درآمد اس کا ساتھ دینے والے دہشت گردوں نے کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ بعض لوگ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لینے کے بیانات دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں شہید فخری زادے کے قتل کی ذمہ داری غاصب سنی حکومت پر عائد کرتے ہوئے لکھا تھا کہ شہید فخری زادے کے قتل میں ناجائز سنی حکومت کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ واضح 27 نومبر کو ایران کے دارالحکومت تہران کے قریب مسلح افراد نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانی سائنسدان محسن فخری زادے کی گاڑی کے قریب دھماکہ اور فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں محسن فخری زادے شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جان بر نہ ہو سکے۔ اسلامی جمہوری ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر نے کہا کہ ایٹمی سائنسدان شہید محسن فخری زادے کی شہادت ملک کی پیش رفت کا نیا دریچہ کھول دے گی، اور پست اور حقیق پست اور حقیر دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کی پشیمانی کا باعث بنے گی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد قالیباف نے اتوار کو پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے دشمنوں نے ایک بار پھر ایک غیر انسانی ترین روش دہشت گردی کا ارتکاب کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ اور ہراساں ہیں، اور اس نے ملت ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے سائنسدانوں کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مزید کہا کہ شہید فخری زادے کے قاتلوں اور اس کا حکم دینے والوں سے انتقام لینا تمام متعلقہ اداروں کا فرض ہے۔ محمد قالیباف نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کے عوام گزشتہ 40 برسوں سے اس طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں کہا کہ جرائم پیشہ دشمن اس وقت تک پشیمان نہیں ہوگا جب تک اسے منہ توڑ جواب نہیں دیا جائے گا، جو اسے آئندہ اس طرح کی ممکنہ غلطی کا ارتکاب کرنے سے روک نہ دے اور اس طرح کے جرائم کا انتقام نہ لے لے۔ ایران کی وزارت انصاف کے انسانی حقوق اور بین الاقوامی امور سے متعلق شعبے کے سربراہ محمود عباسی نے بھی شہید محسن فخری زادے کے قتل کی تحقیقات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ محمود عباسی نے اتوار کو زور دے کر کہا کہ دہشت گردی کا ارتکاب چاہے وہ کسی بھی شخص یا حکومت کی جانب سے کیا جائے ایک بین الاقوامی جرم ہے، اور اس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت دیگر عالمی اداروں کے ذریعے تحقیقات کرائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام میں خط لکھ کر اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کی صوبہ غزنی میں ہونے والے کار بم دھماکے میں درجنوں افراد جان بحق اور زخمی ہو گئے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبہ غزنی کے صدر مقام شہر غزنی کے کلہ جوز علاقے میں واقع ایک فوجی مرکز میں اتوار کی صبح کار بم دھماکہ ہوا، جس میں اطلاعات ملنے تک 31 افراد جان بحق اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے۔ شدید طور پر ہونے والے زخمیوں کی تعداد کے پیش نظر جان بحق ہونے والے افراد کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ کار بم دھماکے کے نتیجے میں 24 افراد زخمی ہوئے، جن میں متعدد کی حالت نازک ہے۔ تاحال کسی بھی گروپ یا شخص نے دہشت گردی کے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغانستان کی حکومت اور طالبان گروہوں کے درمیان امن مذاکرات کے آغاز کے بعد سے، جو اس وقت تعطل کا شکار ہیں، اب تک افغانستان کے مختلف علاقوں خاص طور سے تعلیمی مراکز اور یونیورسٹیوں میں دھماکے اور راکٹ حملے ہوتے رہے ہیں، جن پر افغان حکام اور عوام، اسی طرح مختلف ملکوں کے حکام، من جملہ اسلامی جمہوریہ ایران نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ دریاسنا افغانستان کے صدر اشرف غنی اور قومی مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ کے درمیان ہنگامی ملاقات ہوئی، جس میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کسانوں کے سلسلے میں حکومت کی پالیسیوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت کسانوں کا استحصال کر رہی ہے۔ کانگریس کے اہم رہنما اور سابق صدر راہل گاندھی نے مودی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کسانوں کی آمدنی دوگنا کرنے کا وعدہ فراموش کر کے اڈانی امبانی جیسے صنعتکاروں کی آمدنی بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت کسانوں کا استحصال کر کے سرمایہ داروں کی پرورش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سیاہ زرعی قوانین کو اب تک صحیح بتا رہے ہیں، وہ کیا خاک ان کسانوں کے حق میں اس کا حل نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کو کسانوں کے مفاد میں ان تینوں قوانین کو فوری طور پر واپس لینے کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے معاملات میں کمی کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا اور فعال کیسوں کی شرح کم ہو کر 4.83 رہ گئی۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,810 نئے کیسز سامنے آئے، جس سے کرونا متاثرین کی تعداد 93,92,000 تک پہنچ گئی۔ اسی عرصے کے دوران 42,298 مریض شفا یاب ہوئے اور کرونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 88 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق کرونا کے فعال کیسز 4,53,000 رہ گئے۔ اسی دوران 984 مریض ہلاک ہوئے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1,36,696 ہو گئی۔ ہندوستان میں کرونا سے صحت یابی کی شرح 93.71% ہے اور اموات کی شرح 1.46% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ فعال کیسز مہاراشٹر میں رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ دارالحکومت دہلی دوسرے نمبر پر رہا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور کرونا کے مریضوں اور اموات کی یومیہ تعداد میں ایک بار پھر اضافے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا اینڈ کمانڈ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے 2800 سے زائد مریضوں کا اضافہ ہوا جبکہ 43 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 2200 سے زائد مریض شفا یاب بھی ہوئے اور کرونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد 47,390 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا سے صحت یاب ہونے کی شرح 86% جبکہ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7% بتائی جاتی ہے۔ سرکاری سطح پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 3,95,000 ہے اور 3,40,000 کے قریب صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد 7,985 ہو گئی ہے۔ پاکستان کی وزارت صحت کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ عوام نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز پر عمل درآمد نہیں کیا جس کے باعث کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے سے متعلق وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا معاملہ پاکستان کی وفاقی کابینہ تک پہنچ گیا اور اس ملک کے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا جس میں وفاقی کابینہ فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے سے متعلق پالیسی فیصلہ کرے گی۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کو پالیسی فیصلہ کرنے کے لیے سمری کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ واضح رہے کہ رواں ماہ فرانس کے ایک اسکول کی ٹیچر نے آزادی اظہار کے درس کے دوران متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو میں سن 2006 میں شائع شدہ پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکے دکھائے تھے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے ملتان میں اپنے کارکنوں کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستانی پولیس نے رات گئے ملتان کے قلعہ کونا قاسم باغ میں کاروائی کر کے پی ڈی ایم کے درجنوں کارکنان کو گرفتار کر لیا تھا جو وہاں 30 نومبر کے جلسے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز پی ڈی ایم کے سینکڑوں کارکنوں نے ملتان میں ریلی نکالی تھی اور انتظامیہ کی جانب سے کھڑی کردہ رکاوٹیں عبور کر کے قلعہ کونا قاسم باغ میں داخل ہو گئے تھے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 30 نومبر کو ملتان کے قلعہ کونا قاسم باغ میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تاہم انتظامیہ نے کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت کو دیکھتے ہوئے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم کے رہنما اور پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کارکنوں کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملتان میں جلسہ ہو کے رہے گا۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ملتان میں ہیں جہاں انہوں نے اہم رہنماؤں کے اجلاس میں تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ غاصب سے حکومت کے وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آئی آر آئی بی کی رپورٹ کے مطابق غاصب سے حکومت کے وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے۔ مقبوضہ فلسطین کے باشندوں نے سیکیورٹی کے سخت حصار کے باوجود مظاہروں میں شرکت کی اور صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا اور ڈیموکریسی یا انقلاب اور نیتن یاہو کے استعفے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جیسے نعرے لگائے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ مختلف مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں گزشتہ کئی مہینے سے نیتن یاہو کی اقتصادی پالیسیوں، مالی بدعنوانیوں اور کرونا کی روک تھام میں ان کی خراب کارکردگی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین کرونا کے معاملے میں نیتن یاہو کی کابینہ کی کمزور کارکردگی پر احتجاج کر رہے ہیں اور ان کی اور ان کی اہلیہ کی مالی بدعنوانی کے باعث جلد سے جلد ان کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت کے وزیراعظم نیتن یاہو اور ان کی بیوی مالی بدعنوانی کے مختلف معاملات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ فرانس میں لاکھوں لوگوں نے پولیس کی نسل پرستی کے خلاف سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فرانس کی وزارت داخلہ کے اعلان کے مطابق 1,33,000 اور سنڈیکیٹس کے اعلان کے مطابق 5.5 لاکھ لوگوں نے پولیس کی نسل پرستی کے خلاف مظاہرے میں شرکت کی۔ یہ مظاہرے ہفتے کے روز میکرون کی حکومت کی پالیسیوں اور خاص طور سے پولیس کی نسل پرستی اور تشدد کے خلاف کئی شہروں میں کیے گئے، جبکہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر کئی شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اگرچہ سرکاری ذرائع نے ان جھڑپوں میں ہونے والے ممکنہ نقصان من جملہ زخمیوں اور گرفتار کیے جانے والے افراد کی تعداد کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، تاہم سوشل میڈیا پر متعدد افراد کے زخمی اور لگ بھگ 100 افراد کو گرفتار کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ مظاہرین ماسک نہ لگانے کے بہانے ایک سیاہ فام شہری پر فرانسیسی پولیس کے وحشیانہ تشدد کی فلم منظر عام پر آنے کے بعد کیے گئے۔ فرانس میں یہ واقعہ ایسی حالت میں پیش آیا کہ میکرون حکومت نے ایک ایسے بل کی تجویز پیش کیا جس میں فرانسیسی پولیس کے فلم بنانے اور اسے نشر کیے جانے پر پابندی لگائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ اس بل پر فرانس میں شہری حقوق کے طرفداروں اور صحافی برادری نے احتجاج کیا ہے۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے کامیاب کارروائی انجام دے کر جنوبی سعودی عرب کے نجران علاقے میں جارحین کے فوجی اڈوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے نجران میں واقع الزہرہ محاذ پر یہ کارروائی انجام دے کر سعودی ایجنٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا، جبکہ ایک بڑی تعداد کو ہلاک اور زخمی بھی کر دیا۔ یمنی فوج اور رضاکار فورس کی اس کارروائی سے سعودی عرب کے کرائے کے فوجی نجران میں اپنے اڈوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے اعلان کیا ہے کہ جب تک سعودی عرب یمن کے خلاف جنگ جاری رکھے گا، اس وقت تک سعودی اہداف پر حملے بھی جاری رہیں گے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس غریب عرب ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیا گیا ہے، جس کے باعث اس ملک میں دواؤں اور غذائی اشیاء کی بھاری قلت پیدا ہو گئی ہے۔ سمی رواں سال کا آخری چاند گرہن 29 اور 30 نومبر کی درمیانی رات کو ہوگا۔ رواں سال کا چوتھا اور آخری چاند گرہن ایشیا کے کئی ممالک سمیت امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ چاند گرہن کا آغاز ایران کے مقامی وقت کے مطابق رات 11:02 پر ہوگا، جو تقریباً رات 3:23 تک جاری رہے گا۔ چاند گرہن کا دورانیہ 4 گھنٹے اور 21 منٹ ہوگا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا बताएं। दिल ने समझा के मिल गया काबा, दिल ने समझा के मिल गया काबा, जब निगाहों ने उनका दर देखा, जब निगाहों ने उनका दर देखा, राह पर गोया मेरी मंजिल थी, राह पर गोया मेरी मंजिल थी, मैंने ऐसा भी एक सफर देखा, मैंने ऐसा भी एक सफर देखा।
अजी सामी ने भी आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम समात फरमा रहे थे, और अब पेश खिदमत है नशरियात का अगला प्रोग्राम इस्लामी तारीख। समिन प्रोग्राम इस्लामी तारीख के साथ ही हमारी रात की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगी।
रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। ये प्रोग्राम सहर उर्दू टीवी की पेशकश है, जिसे हम अपने सामिन के इस्तेफादे के लिए पेश कर रहे हैं। असली प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आप सहर उर्दू टीवी की वेबसाइट urdu.sehrtv.ir से रुजू कर सकते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ کے عنوان کے تحت جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، الحمدللہ آپ اس پروگرام کو پسند فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک خاص مقصد ہے جو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو صاحبان مطالعہ ہیں، صاحبان علم ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں کے نزدیک تاریخ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ چاہے تاریخ ہمارے پاس مکتوب کی صورت میں ہو، یعنی کہیں لکھی ہوئی ہو اور ہم اس کا مطالعہ کریں، یا اسی طریقے سے جو ہمارے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کے، ان کی بھی وہی اہمیت ہے جو ایک تاریخ اسلام کی ہے، یعنی جو کتاب کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس لیے کہ تاریخ اتنا اہم موضوع ہے اور اتنا شریف علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں گزشتہ قوموں کے عروج و زوال اور ان کی تخریب اور تعمیر کے احوال کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آئندہ نسلوں کی عبرت کے اسباب اور وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے انسان کو بیداری اور بصیرت حاصل ہوتی ہے، انسان کے دماغ کو تازگی ملتی ہے اور ترقی کے وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ اگر ادبی اعتبار سے کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جو پس منظر بھی ہے اور پیش منظر بھی ہے، اس لیے کہ ماضی کے اوپر اور حال کے اوپر اور استقبال، یعنی ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی تاریخ سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے لائے عمل طے کرنے میں اس کو بہت مدد ملتی ہے، اس انسان کے مد مقابل کے جس کو اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو اپنی تاریخ کا علم ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کون سی چیزیں ترقی کا سبب بنتی ہے اور کون سی چیزیں تنزلی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی ہدف کے پیش نظر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری ابھی تک کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ ظہور اسلام سے پہلے کی ہے، یعنی جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آج اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ عربوں میں بت پرستی کس طریقے سے رائج ہوئی اور بت پرستی کے کیا معنی تھے۔ اور آج بھی الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں دو مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک اسٹوڈیو میں ہوں گے اور ایک دوسرے جن سے ہمارا رابطہ ہوگا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈیو میں آج الحمدللہ اس موضوع پر ہمراہی فرمائیں گے جناب عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور پروگرام میں آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ناظرین خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے آج کے مہمان ہیں وہ بھی ظاہر ہے بہت اہم شخصیت ہیں، جناب ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع اللہ نے فراہم کیا۔
جی بہت شکریہ۔ قبلہ میں اس طریقے سے یعنی اپنے سوالات کا آغاز کروں کہ آج کا موضوع ہے ہمارا کہ عربوں میں بت پرستی کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کے اسباب اور عوامل، اور اس کے حوالے سے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بت پرستی کا آغاز کس طریقے سے ہوا، آپ اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا
جی
کہ جو تاریخ ہے اس سے آشنائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے
جی،
اور ہمیں کسی بھی اپنے زمانے کے حالات کو یا کسی بھی زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو ٹو ڈیکیڈز ہیں یا کچھ عرصہ پہلے
جی،
نہ صرف اس کو بلکہ اس کی جو منشا کو دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ اس کی پٹ اپ کہاں سے تھی، یہ مسئلے کا آغاز کہاں سے ہوا، اس پہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بت پرستی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آ کے اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختصر سی جو تبلیغی زندگی تھی اس میں کیسے اس عرب جاہلی معاشرے کو جو بت پرستی جن کے اندر رچ بس گئی تھی وہ کیسے ان کو متمائل کیا توحید کی طرف
جی،
تو اس کے لیے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا
بالکل
کہ یہ آخر بت پرستی کہاں سے ان کے درمیان شروع ہوئی
بالکل،
اور نہ صرف ہمیں ان کے یہ جو بت پرستی بلکہ ان کے پورے ماحول کا جائزہ لینا پڑے گا
جی،
چونکہ بت پرستی یا کوئی بھی جو ایک ایشو ہے وہ ایک خاص علت کی وجہ سے نہیں ہوتا، چند عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک خاص واقعہ
رونما ہوتا ہے بے شک۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اقتصادی، ان کی معاشی معاشرتی اور ان کی دینی اور ادیان اور مذاہب ان سب کا ایک جائزہ لیں تاکہ اس کے بعد ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ان کے اندر یہ جو بت پرستی کا عامل جو تھا یہ کہاں سے ان کے اندر آیا
جی۔
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ برکمان کو بھی دیکھ لیں
جی،
جو ویسٹرن تاریخ نگار ہے وہ کہتے ہیں کہ عربوں کا جو پولیٹیکل اور اکنامیکلی جو سسٹم تھا وہ بڑا نارمل سا تھا اور عام سا تھا
جی،
یعنی آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ڈیپ مطالعہ کریں
جی
تو یہ اتنا عام بھی نہیں تھا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اللہ کو قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ لکھے، ان کو خالق ان کو سے پوچھا جائے کون ہے کہتے ہیں اللہ ہے
اللہ ہے بالکل،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیوانے وار یعنی کہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں بتوں کو پوجنے کے لیے.
صحیح.
چھوٹے بڑے بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں.
جی.
تو یہ اللہ بھی ادھر ہے, سانے حقیقی و خالق کو بھی وہ
مانتے ہیں,
مانتے ہیں.
جی.
اس طرف سے ان کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بت پرستی کا عامل بھی ہے. تو جی. یہ اتنا ہی سادہ نہیں ہے کہ جتنا جی. اس کو بیان کر دیا جائے کہ عرب جاہل تھے اور سادہ سا ان کا ایک سسٹم تھا, قبائلی سسٹم اس قسم کا نہیں تھا. اگر ان کے عقائد کا آپ نے دقیق مطالعہ کرنا ہے اور اس کو ڈیپ جا کے اس کو دیکھنا ہے تو ہمیں ادیان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا
یہ آپ نے بہت اچھا یہاں پہ ایک اشارہ کیا, چونکہ کبھی کبھی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں یعنی اگر جہالت کی وجہ سے ایسا ہے کہ جاہل ہونے کی وجہ سے انسان جو بت پرستی کر رہا ہے, تو آج بہت بڑے بڑے اسکالر ایسے ہیں کہ جو بت پرستی میں مثلا آج بھی جو ہے وہ ملوث ہے, ترقی زمانے ترقی یافتہ دور میں بھی.
ہم اس میں صرف جہالت کا عامل نہیں ہے,
جی جی
اس بالکل. کے اندر رسوم و رواج بھی آ جاتا ہے, اس جی. میں تقلید کا عمل بھی آ جاتا ہے, اس میں والدین کے مثلا یا ابا و اجداد کے جو
ماحول کا اثر آ جاتا ہے
یقیناً. اس لیے کہا تھا ہمیں پوری فضا کا
جی جی.
دیکھنا پڑے گا. تو جو شروع میں اگر آپ دیکھیں گے
جی.
تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے
جی
کے بعد جب ان کا دور شروع ہوتا ہے, ان کے جو بیٹے فرزند آتے ہیں
جی.
تو وہ جب آدم علیہ السلام کو ایک جگہ دفناتے ہیں اور اس جی. کے بعد ان کے لیے ایک بلڈنگ سی بناتے ہیں, مختصر سی
ایک عمارت بناتے ہیں,
عمارت بناتے ہیں ان کے لیے. اور یہی بات میں پیش خیمہ ثابت جی. ہوتا ہے کہ لوگ اس بلڈنگ کی عبادت کرتے کرتے بھول جائیں اس کے اندر کیا ہے
جی.
اور خود وہ بت پرستی یا شخصیت پرستی کی طرف وہ نکل جائیں
جی.
تو ہمارے پاس اگر ہم اس کے منابعوں کی طرف جائیں, یعنی کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جی. سب سے پہلے بڑا ہمارے پاس جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے.
بے شک
قرآن مجید چونکہ ایک اتھینٹک کتاب ہے
جی.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے
جی.
تو اس کے اندر جو واقعات اور آیات بیان کی جا رہی ہیں وہ ہمیں ایک تاریخی واقعات بھی اس کے اندر
جی
جگہ
جی
جگہ پہ اس میں جو
اگرچہ وہ کتاب تاریخ نہیں ہے
یقیناً,
لیکن اس میں تاریخی واقعات ہیں
یقیناً
جی.
تاریخی کتاب تو نہیں لیکن جو واقعات گزر رہے ہیں
بے شک
اس کے اندر ہمیں یہ ایک تو پہلا ہمارے پاس جو
جی سورس ہو سکتا ہے
سورس ہو سکتا
جی جی. قبلا اجازت دیجئے میں یعنی پھر پلٹوں گا آپ کی طرف
جی.
آپ سے انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے
جی.
لیکن
جی.
ہم اپنے دوسرے مہمان جو ہیں ہمارے ان کی خدمت میں چلتے ہیں
جی جی
جی, جی, جی. محمد عباس صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے گفتگو چل رہی ہے بت پرستی کے حوالے سے اور ہمارے جو مہمان ہیں مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلا انہوں نے ایک عمومی تاریخ کا سلسلہ شروع کیا ہے, انشاءاللہ اس سوال پہ ہم پھر پلٹیں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عربوں میں بت پرستی کی تاریخ کیا رہی ہے, اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں.
عربوں میں بت پرستی کی جو تاریخ رہی ہے وہ بہت ہی سادہ ہے, جس کو قرآن نے اس کو مطرح کیا ہے اور کتب تاریخیہ میں بھی یہ چیز ملتی ہے
جی.
اور ہم اس پر اگر غور و فکر و تدبر کریں
جی.
تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ مل سکتا ہے کہ اس کی تاریخ کب اور کیسے شروع ہوئی ہے
جی.
تو مختصر سی تاریخ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں چند نظریات ہیں
جی.
کہ یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی, بدایت التاریخ, اور تاریخ کے پڑھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں اور مورخین نے تاریخ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے درج کیا ہے
جی.
اس میں سے یہ ہے, سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ بت پرستی کا آغاز ہوا ہے
جی,
سب سے پہلا نظریہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے فرزندان
جی
خصوصاً حضرت حابیل اور مد مقابل قابل
جی,
جب دونوں میں خدا بند متعال کی کے سامنے انہوں نے اپنے اپنے نظر اور قربانی کو پیش کیا تو ظاہر سی بات ہے ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں
جی,
تقریباً سبھی جانتے ہیں
جی.
تو قابل کی جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنا حسد دکھانا شروع کر دیا, اس سے پہلے بھی اظہار حسد کرتا تھا وہ
جی,
لیکن جو ہے جب قبول نہیں ہوئی تو عام ہو گئی یہ بات, تو اس نے حسد اپنا شروع کر دیا. تو اسی درمیان میں جب قابل نے حابیل کو قتل کیا
جی,
تو اب کوئی راستہ نہیں تھا میں یہ لاش کو کروں کیا, تو اس نے ایک کام کیا, پشیمان ہو کر جب بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک کوا آیا, غراب جس کو عربی میں کہتے ہیں غراب, اور یہ آیا اور دو بل کیا ہے, اس نے ایک کو قتل کیا دوسرے نے اس کو پھر پنہان کر دیا
جی.
تو اس نے دیکھا بڑا اچھا ہے یہ سسٹم, تو بڑا اچھا ہے اس نے ہمیں بتا دیا, اور اس کے بعد اس نے اتنی محبت کرنا شروع کیا اس غراب سے, اس کوے سے, کہ اس کا بت جو ہے ایک جسے کہتے ہیں اپنے یہاں تعویذ کی شکل میں اپنے گردن میں آویزان کیا. اور آویزان کرنے کے بعد پھر یہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا. اس کے مرنے کے بعد اس کے جو متعین تھے, تابعین تھے, ان لوگوں نے اس کی سیرت پر عمل کرنا شروع کیا. پہلی تاریخ یہ.
جی.
دوسری تاریخ یہ کہ حضرت نوح سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام جب گزر جاتے ہیں تو انہی کے زمانے میں کچھ لوگ بہت ہی متدین, بہت ہی دیدار تھے, جس کا قرآن نے ذکر بھی کیا ہے, جیسے آپ کے ودنامی سوانامی بت, اور آپ کے جو ہے یغوث اور یغوت اور نصر, یہ پانچ بت ایسے تھے. تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی جو انہوں نے بت بنایا اور اس نام کے جو بت وجود میں آئے. کہتے ہیں تاریخ اور مورخین نے لکھا ہے اس چیز کو کہ کیونکہ یہ بہت ہی متدین حضرات تھے, اور جب یہ لوگ اس دنیا سے رحلت کر گئے, دار فانی سے کوچ کر گئے, تو اس زمانے کے لوگوں نے ان کی یاد میں, جیسے ابھی ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد کسی کا انتقال ہو گیا اور ہمارا بچپنا رہا ہو, تو ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے دادا کی صورت کیسی رہی ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ابھی بھی دیواروں پہ دیکھا ہوگا آویزان رہتے ہیں, تو ان لوگوں نے ویسے ہی
یعنی ان کی تصویر وغیرہ
جی بنائی, اور بنانے کے بعد یہ ان کی یاد میں رکھا. اب جیسے ہی یاد میں رکھا تو شیطان کو موقع ملا کہ یہ لوگ بت پرست تو نہیں ہیں, لیکن ان کی یاد میں, ان کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں, لہٰذا وہ آگے بڑھا اور وسوسہ شروع کر دیا کہ بھائی جب اس کو بنا ہی لیا تو اس کی پوجا بھی کرو.
صحیح.
تو اس نے پوجا کرنا شروع کر دیا, شیطان نے اپنا وسوسہ صدور الناس میں ڈال دیا.
پہلے وہ تھوڑا سا احترام کی صورت رہی ہوگی, اس کے بعد وہ
جی جی
احترام اور تعظیم بڑھتے بڑھتے عبادت تک پہنچ
گئے. جی عبادت تک پہنچ گئے, کیونکہ عشق کا عبادت کا تعلق عشق سے ہوتا ہے نا.
جی.
تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, آخر میں وہ اس کو معبود سمجھنے لگے. اور ایک فرق اور ہے, یہ اس زمانے کے بت پرستوں اور ہمارے درمیان میں, یا اس زمانے میں جو مومنین اور متدین حضرات تھے اور مشرکین کے درمیان میں ایک فرق تھا. فرق یہ تھا کہ ارباب کو ماننے میں اختلاف ہے.
جی.
مثلاً ان سے کہا جائے بھائی کتنے ارباب ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارے بہت ارباب ہیں, مثلاً مدد کرنے والا کوئی دوسرا ہے, پانی برسانے والا کوئی دوسرا ہے, لیکن خالق ایک ہے.
جی.
ان کے درمیان بھی, ہمارے درمیان بھی, مشرکین کے درمیان بھی, موحدین کے درمیان بھی. جیسے آپ سورہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو خدا بندے مطلب واضح کر دیا, خالقیت میں دونوں ایک نظریہ رکھتے ہیں لیکن ربوبیت میں فرق کرتا ہے. مثلا آیت میں عرض کرتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله ليقولن. اب وہ کیا کہیں گے جب ان سے سوال کیا جائے تمہارا خالق کون ہے, من خلق السماوات والارض, کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا, ليقولن, تو وہ بالآخر یہی کہیں گے.
جی.
یعنی تاکیدن یہی کہیں گے, یقیناً یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ العزیز العلیم.
جی.
ہمارا عزیز اور علیم وہ ہے جس نے اس کو خلق کیا. لیکن ارباب کے تعین اور تشخص میں اشتباہ کر جاتے ہیں.
صحیح, بالکل.
یہ ایک دو نظریہ.
جی, کریمی صاحب معاف کیجئے گا, انشاءاللہ ہم پلٹیں گے آپ کی طرف, لیکن اجازت دیں ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں, ہم اپنی گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھا دیں.
بسم اللہ.
جی قبلہ, آپ بیان فرما رہے تھے. جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاریخ کے حوالے سے.
جی میں تاریخ کے منابعوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا.
جی.
کہ ہمارے پاس جو ہم نے اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے,
بے شک.
اس کے بعد عربوں کی تاریخ بالخصوص.
جی.
اس کے بعد ہم اشعار کی طرف آئیں گے, کیونکہ اشعار جاہلیت, چونکہ وہاں پہ آپ معلوم ہے جاہل تھے.
جی.
عرب, لیکن کچھ پڑھے لکھے تھے, سب معلقات دیکھیں یا دوسری چیزیں دیکھیں, اشعار ان کے ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں.
جی.
تو ان اشعار سے, یا جو ہمارے پاس
ایک جی. بہت اہم چیز یہاں پہ آپ نے اشارہ کیا, یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ دور جاہلیت, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ان کی فکر ایسی تھی, ان کے اقدار ایسے تھے,
بہت رچ ان کا ماحول تھا.
جی جی بالکل.
مثلا ان کا ادب دیکھیں, ہنر دیکھیں یا باقی چیزیں دیکھیں, جاہلیت یعنی اسلام سے جاہل تھے.
جی. یعنی وہ تو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, باقی سب کو عجم کہتے تھے.
عجم, ہاں,
یعنی خود صاحب زبان ہے, باقی سب بے زبان ہیں.
یقیناً ان کے اشعار کو اگر آج بھی دیکھا جائے تو یہ ایک جو زبان ہے اس کی ترقی و ترویج کیسے ہوتی ہے, یہ ہمارے گفتگو بول چال اور اس کو ترقی دینے سے ہوتی ہے.
جی. کہا جاتا ہے کہ عربی زبان فصیح و بلیغ تھی اور لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے, تو یہ فصاحت و بلاغت ان کے اندر موجود تھی.
صحیح.
تو دوسرے ہمارے پاس اگر منابع دیکھیں تو اشعار ہیں, اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو ہمارے پاس تاریخی کتب ہے, بالخصوص وہ کتب کہ جو پہلی دو تین صدیوں میں لکھی گئی. مثلا ابن ہشام کی آپ دیکھ لیں یا تاریخ تبری دیکھ لیں, مسعودی دیکھ لیں, اس قسم کی ہیں, ان کتابوں سے ہم مراجعہ کر سکتے ہیں کہ ان سے.
جی, تو اصل میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ بیان کر رہے تھے کہ جو تاریخ کلی طور پہ بت پرستی کی تاریخ جو شروع ہوئی ہے.
ہاں جی, بت پرستی تاریخ
میں جناب آدم کی قبر کے لیے انہوں نے ایک وہ بنا دیا
یقیناً
عمارت,
جس طرح ابھی کہا بھی گیا کہ یا تو تصویر کو دیکھ کے, تمثیل کو دیکھ کے وہاں پہ بتوں کی اقسام بیان کی جاتی, کچھ تو مجسماتی ہوتی ہیں, کچھ تصوراتی اور تخیلاتی ہوتی ہیں. تو اگر وہ دیواروں پہ, اور ادھر جو پہلے بت تھے وہ کوئی گھڑے ہوئے اور انسانی شکل یا کوئی اس قسم کے نہیں تھے, وہ ایک پتھر لیا کرتے تھے, ایک لکڑی لے لی, اس قسم کے ان کے جو بت تھے, یہ بتوں کی جو اقسام تھی.
صحیح.
یہ آگے اس طرح.
اچھا, ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا بہت مختصر طور پہ, وہ یہ کہ بت پرستی اور یعنی جو شرک ہے,
جی جی,
اس کے حوالے سے کیا ہے مثلا ان میں رابطہ جو ہے, پہلے اس میں کیا ہے, بت پرستی ہے, شرک ہے, کیا ہے اس کے حوالے سے؟
اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ تو واضح طور پہ ہمارے جو ویسٹرن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کوئی توحید نہیں تھا, کچھ وہ تو اللہ کو جو مانتے ہیں اور ادیان کی وہ اس طرح سے ڈیفینیشن نہیں کرتے, تو ان کے لیے ان کے پاس صریحاً اس کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری جو افکار ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور ہم ایک تعالی اور ایک بلند مرتبے پہ پہنچتے ہیں, اسی طرح یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ چھوٹی موٹی تعظیم ہوئی
اشیاء کی, کچھ صورتیں موجود تھی, پھر اسی سے ترقی کر کے تک پہنچے.
ہاں, یہ کرتے کرتے شرک تک آئے, شرک سے پھر آگے مذہب کی شکل دی گئی, اور مذہب بھی وہ کہتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تھا, ان کو کوئی نہ کوئی, جب وہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جہان کس نے خلق کیا, تو اس کے لیے اوپر سے گھڑی گھڑائی ایک چیز دین کو ایڈ کیا گیا,
جی جی,
شعور فکری کے ساتھ ساتھ, اور پھر مرحلہ جو ترقی کر رہے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ توحید تک لے کے گئے. لیکن ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمارے اسلامی جو نظریات اور تعلیمات کے خلاف ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو خلق کیا اور آدم علیہ السلام کو بھیجا تو سب سے پہلے توحید آئی, اور اس توحید سے اس کے بعد اس کے اندر شرک مخلوط ہوا.
یعنی یہ انحرافی صورتیں ہیں جو شرک و انحرافی صورت ہمیں نظر آتی
ہیں.
جی, بہت شکریہ, ہم محمد عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں.
جی
جی, محمد عباس صاحب, آپ بیان فرما رہے تھے لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ مختصر طور پہ آپ ان نظریات کی طرف اشارہ فرمائیں کہ اور کون کون سے نظریات ہیں اس سلسلے میں,
اور اس کے بعد یہ جو دو نظریے ہیں اس کے علاوہ بھی اور نظریات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے تاریخ بت وجود میں آئی. مثلا جو چیز ان کو اچھی لگتی تھی اور جس چیز کو وہ اپنے سے قوی اور اعلیٰ و برتر دیکھ لیتے تھے اور پھر اس کی پوجا کرنے لگتے تھے. اول اوائل میں پوجا نہیں ہوتی تھی, اوائل میں بس ان کو عشق ہوتا تھا, ان سے پیار ہوتا تھا, اور ان کو بس ایک تسلی ملتی تھی کہ کتنے اچھے لوگ تھے, انسیت ہوتی تھی, اور یہ انسیت دھیرے 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 بت پرستی میں بدل جاتی تھی.
اب ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ دور جاہلیت کے جو مشہور بت تھے, تھوڑا آپ اس کی طرف اشارہ کیجئے, کون کون سے مشہور بت تھے؟
جی, اس سلسلے میں قرآن مجید متعدد آیاتوں میں ارشاد فرماتا ہے, متعدد آیات میں ارشاد فرماتا ہے خداوند متعال, جیسے آپ سورہ نجم کی آیت لیں, سورہ نجم کی آیت نمبر 19, 20, 21, صراحتاً پروردگار عالم نے اس میں ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ زمر میں آیت نمبر 2 میں 3 میں آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اس میں اقسام بت اور اسماء بت دونوں چیزیں بیان کی ہیں. مثلا جب حضرت نوح علیہ السلام خصوصاً یہ جو پانچ بت کا نام اکٹھا آیا ہے وہ حضرت نوح کی زندگی کے ہیں, اور سورہ نوح میں ہے, اس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم, وقالو کی ضمیر ان کے جو روسا تھے, جو بزرگان نے قبیلہ و قوم تھے, وہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کر رہے تھے وحدانیت کی طرف, وحدہ لا شریک کی طرف, لا الہ الا اللہ کی طرف, تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہے, تو ان روسا نے کہا وقالو لا تذرن الہتکم کہ تم اپنے بتوں کو, یہ اپنے اللہ کو نہ چھوڑو, جو تمہارے اللہ ہیں ان کو نہ چھوڑو. اب قرآن مجید اس کی تفسیر کر رہا ہے اسی آیت میں وہ الہ کون لوگ تھے؟
جی
ولا تذرن، اور یہ بھی نہ چھوڑو، خصوصاً کس کن لوگوں کو؟ ودا، پہلے بت، پہلا جو بت تھا وہ ودا تھا، اس کو بھی نہ چھوڑو، ولا سوا،
جی
سوا کو بھی نہ چھوڑو،
صحیح،
ولا یغوث، یغوث کو بھی نہ چھوڑو،
صحیح،
و یعوق و نصرہ،
جی
یہ پانچ بت ہیں جو اس عرب میں زمانے جاہلیت میں، معاصر جاہلیت میں بہت ہی مشہور تھے،
جی جی،
اور قرآن نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے، اس کے نام بھی
صریح طور پر نام لیا ہے،
جی جی.
بہت شکریہ، اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے بت اور بت پرستی کے حوالے سے، کہ جو دور جاہلیت میں عربوں میں رائج تھے. اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. جی محمد عباس صاحب، آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اس موقع پر کہ دیکھیے، خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے ہوئی، جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ دونوں یعنی نبی الہی تھے، وہ موحد تھے. تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ خانہ کعبہ میں بت کب آ گئے، اس کے اوپر آپ مختصر طور پہ روشنی ڈالیں.
جی شکریہ. اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ صحیح آپ کا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم نبینا سیدنا اور حضرت اسماعیل سیدنا، یہ جب ان لوگوں نے تعمیر کی اس خانہ کعبہ کی، بہرحال اللہ کے حکم سے کیا،
جی
لا شک کافی، اس کے بعد جب انہوں نے تعمیر کی، اس وقت دین حنیف چل رہا تھا،
جی
اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور زمانہ جاہلیت میں، معاصر جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ برقرار تھا، دائمن تھا، مستمر تھا.
بالکل.
لہذا جب یہ خانہ کعبہ کی شہرت ہوئی اور بیت الحرام کی شہرت ہوئی،
جی
تو لوگ یہاں وہاں سے آنے لگے زیارت کے لیے، عرب میں مختصر نواحی سے آنے لگے. تو اس کے بعد جب یہ دیکھا بڑھتا ہوا اقتصاد، تو اس زمانے میں مختلف بلاد میں یہ خبر پہنچ چکی تھی،
جی مختلف شہروں میں،
جو مختلف شہروں میں
جی
اس کی جو ہے خبر پہنچ چکی تھی، خانہ کعبہ اللہ کے نبی نے تعمیر کیا، اور اس پر جو ہے منارے توحید ہے، اس میں توحید کا پرچم بلند ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے دین حنیف پر قائم تھے، عبادت اللہ کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے.
جی
اب یہ کیسے وجود میں آیا بت؟ بات آپ کی صحیح ہے، جب اللہ نے ایک نبی کو حکم دیا، ایک پیغمبر کو حکم دیا، بیٹے اور باپ دونوں نے تعمیر کی، اور اس کے بعد وہاں قربانی کا سلسلہ، یہ سب اللہ، وہ تو دوسری بات ہے، اللہ نے بچا لیا.
جی
اس کے باوجود بت کیسے آیا؟
صحیح
ہے، اس میں بہت بڑا بت تھا جس کا نام تھا ہوبل.
جی
یہ سب سے پہلے یہی بت رکھا گیا. وہ کیسے؟ عمرو بن لوہی، عمرو بن لوہی ایک شخص تھا جو مکے میں رہتا تھا،
جی
اور قبیلہ خزائی سے تعلق رکھتا تھا.
صحیح.
جب اس نے ابرہے کے سلسلے میں سنا ہے کہ یہ لشکر کشی کر رہا ہے اور یہاں آنے والا ہے، نہیں پہلے اس سے، لشکر کشی سے پہلے اس نے ایک بہترین اسی کے مقابل میں کلیسا جی بنوایا جس کا نام تھا قلیس. قلیس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بہت بہترین عالیشان بلڈنگ کو کہتے ہیں.
صحیح.
اس میں ہیرے جواہرات اور جہاں تک اس کے امکان تھے اس میں اس کو لگوایا، مزین کیا، بہترین جی خوبصورت بنایا، زیبا جب بنا لیا. تو اب جیسے ہی اس نے سنا کہ بہترین، یہ خزائی نے جیسے ہی سنا، عمرو بن لوہی نے سنا، تو یہ گیا وہاں.
مختصر طور پہ
جی
کریمی صاحب، جی
جی جب یہ وہاں گیا تو دیکھا کہ واقعی لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اور اس کو بھی تعجب ہوا کیونکہ دین حنیف پہ بذات خود دین حنیف پہ تھا. جب یہ وہاں گیا اس کو تعجب ہوا، تو اس نے سوال کیا، خزائی نے سوال کیا، لماذا تعبد الاصنام، تم لوگ کیوں اصنام کی پوجا کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نحن نعبد ونستنصر منها، یعنی بتوں سے ہم مدد حاصل کر رہے ہیں، ونستنصر منها، اور ہم ان سے بارش لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے بارش کی. تو بارش کہا، بہت اچھی بات ہے یار، ہم تو خدا کو چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش پہ بارش کرے، تو بارش نہیں کرتا. جو ہم چاہتے ہیں کہ مدد کریں تو ہماری مدد ہماری ضرورت پر مدد نہیں کرتا, اس کا یہ نظریہ تھا, اس کی یہ فکر تھی.
وہاں سے یہ
جی اس کے بعد کہا بطور ہدیہ ہمیں دے دو, تو ان لوگوں نے ایک بت دے دیا بنام حبل, اور وہ حبل لے کر آیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر سقف خانہ کعبہ پر رکھا چھت پہ, اور اعلان کیا
جی جی
یا ایھا الناس
بالکل
عباد الاسنام.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, معاف کیجیے گا, یعنی یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, معاف کیجیے گا چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. قبلہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو بت پرستی کرتے ہیں یہ, تو کیا ان سے کچھ نفع ملتا تھا, جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اس سے بارش یا مدد طلب کرتے تھے.
میں اس سلسلے میں قرآن مجید سے ہی مدد چاہوں گا
جی,
کہ قرآن میں کچھ اغراض و مقاصد ان کے بیان کیے گئے ہیں. مثلا اگر ہم دیکھیں تو سورہ یونس میں آیت آتی ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ یہ بتوں کے بارے میں, تو خود بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے, ہا اولاء شفاعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے, چونکہ اللہ پہ ان کا عقیدہ تھا. بعض ان میں سے تو اصلا موت کے بعد دوسرے جہان پہ عقیدہ ہی نہیں تھا, لیکن بعض کا تھا جی, اس لیے کہہ رہے تھے جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو یہ ہماری شفاعت کریں گے
جی.
اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آیت مجید ہے کہ واتخذوا من دون اللہ آلہتن, انہوں نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو بت لے لیا, کس لیے, لیکونوا لہم عزا, تاکہ وہ دیکھتے تھے, وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا سمبل ہے عزت کا
جی جی.
یا ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں اسی طرح آیت موجود ہے کہ واتخذوا من دون اللہ آلہتن, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے دوسرے خداؤں کو انہوں نے جو لے لیا وہ کس لیے لے لیا, لعلہم ینصرون, جس طرح کہ کہا گیا کہ یہ ہماری تاکہ ہم مدد کیے جائیں.
صحیح,
لیکن قرآن مجید واضح طور پہ ان سب کو لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے
جی,
اور قرآن میں واضح الفاظ میں ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ, انہوں نے اللہ کے علاوہ جو لے لیا آلِہَا, جو خدا بنا لیا, لا يَخْلُقُونَ, وہ خلق نہیں کرتے, وَهُمْ يُخْلَقُونَ, اور جبکہ وہ خود بنائے گئے ہیں.
صحیح,
یعنی انسان کو ایک منطق کے ساتھ, ایک دلیل کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو خود
تمہاری مخلوق ہے,
اور کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں. آگے چلتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ولا یملکون لنفسہم لانفسہم, اور یہ جو بت ہیں یہ اپنے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں, نہ کسی ضرر کا یہ مالک ہیں نہ ضرر کے, نہ کسی نفع کے مالک ہیں,
تو پھر تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں.
اور بالکل اسی طرح کہ ولا یملکون موتن و حیاتن و نشورا, یہ نہ اپنے موت کے اس کے ہم
اختیار ہے,
نہ حیات کا ان کو اختیار ہے. بس
بہت شکریہ جی جی, بالکل, جب وہ اپنے لیے کسی طرح کا فائدہ نہیں رکھتے تو ہمیں کیا پہنچائیں گے. بہت شکریہ قبلہ, یہیں پر آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے
جی.
بہت شکر گزار ہیں آپ کے, خدا حافظ. محمد عباس صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ سے بھی یہیں پر ہم خدا حافظی کریں گے. اور ناظرین اسی طریقے سے آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.